بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک حدیث قدسی پیش کی ہے،
ادھر بیٹھو،
اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور اس حدیث شریف جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما کر اس ارشاد اور قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس حدیث شریف کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے؟ الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه. حدیث قدسی وہ کلام نبوت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں. ان حدیث مبارکہ کا درجہ دوسری حدیث مبارکہ سے زیادہ ہے. تو اس حدیث شریف میں ایک میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم حضرت والا میرے شیخ نے فرمایا، اور اکثر یہ حدیث شریف سناتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث شریف سنا کر اس کی شرح فرماتے تھے تو ہر مرتبہ نئی شرح ہوتی تھی، نئے مطالب. کیا مطلب؟ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے نئی نئی مثالیں اور نئے نئے انداز. اور میرے مرشد کا ایک شعر ہے کہ وہ خمرے کوہن تو کویتر ہے لیکن، وہ خمرے کوہن تو کویتر ہے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. شراب تو وہی پرانی ہے، مضبوط مزیدار نشے والی شراب ہے، لیکن اس شراب کو پلانے کے لیے جام اور مینا نئے نئے ہیں. کیا مطلب؟ کہ شریعت و سنت، شریعت اور سنت، قرآن پاک اور حدیث پاک وہی پرانی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی. قرآن پاک اور حدیث پاک وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، لیکن اس کو سمجھانے کی تعبیرات بدل جاتی ہے، نہ وہ حدیث شریف بدلتے. اور اس تعبیر کے اندر اس چیز کی رعایت اور خیال کرنا بہت ضروری ہے، ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کسی حدیث شریف کو سمجھاتے ہوئے اس کی رعایت اور خیال کرنا نہایت ضروری ہے کہ اس کا مطلب اس قرآن پاک کی آیت کا یا حدیث شریف کا مطلب، وہ جو حدود جو معنی اور جو مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا صحابہ نے یا صحابہ کے شاگردوں نے جو معنی بیان فرمائے، ہمارے مطلب اور معنی اسی کے درمیان میں ہونے چاہیے. اگر وہ معنی اس سے ہٹ کر کیے اور ایسے معنی جو کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہٹ کر کوئی معنی ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معنوں سے تصادم ہوتا ہو، ٹکراتے ہوں، تو میرے دوستو اگر کوئی آدمی ایسے مطلب اور معنی بیان کرے گا تو ایسے مطلب اور معنی بیان کرنے والے کو زندیق بولتے ہیں، زندیق، اور یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھے. اس لیے جو بزرگان دین، اکابرین، علماء ربانیین ہمیشہ اس بات کی، آؤ ذرا تھوڑا سا اور جگہ بناؤ، ہمیشہ علماء دین، اکابرین، بزرگان دین ہمیشہ اس بات کی تاکید فرماتے رہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات مت پیش کرو. سمجھتے سمجھاتے نا، اس لیے منع کرتے ہیں کہ جب کوئی بات کرنی ہو ایک تو پہلی بات، عام آدمی کو دین کی بات کرنی نہیں چاہیے، مسئلہ مسائل بیان کرنا اور اس میں اپنی رائے زنی کرنا کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اس کے معنی، تو میرے دوستو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. لہذا وہ مطلب اور وہ معنی کہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان کے شاگردوں سے ہٹ کر رہے ہیں، کوئی نئے مطلب ہے، تو میرے دوستو یہ مطلب درست نہیں ہے. اور یہ مطلب اور یہ سمجھانا بجائے جنت میں لے جانے کے جہنم میں لے جائے گا. اس لیے دیکھیے، ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اور ڈاکٹر صاحب کو جا کر کہا کہ مجھے موشن اور دست لگے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ تم گھر جاؤ اور خوب ٹھنڈا پانی پیو، سردی کا تو موسم ہے، ٹھنڈا پانی پیو، آئس کریم کھاؤ، تیز پنکھا چلا کر اس کے نیچے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرو اور پھر پنکھا چلا کر اس کے نیچے بیٹھ جاؤ، نتیجے میں تمہیں نمونیا ہو جائے گا، پھر میرے پاس آنا، چونکہ میں بھی نمونیا کا ڈاکٹر ہوں، میں نمونیا کا علاج کرتا ہوں. تو میرے پیارے دوستو، اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے تفسیر کرنا یا حدیث شریف کا مطلب پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ وہ کام، اور اگر وہ کام پہلے سے ہے ہی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یا علماء سے جو سلسلہ چلا رہا ہے ان سے ہٹ کر کوئی مطلب کرتا ہے، تو میرے دوستو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے. جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر عورت بھی مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو کیا حرج ہے، ایسے بھی ہیں، اسکالر کہلاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اسکالر، جن کے کالر درست نہیں ہے وہ اسکالر بنے ہوئے. ایک بلوچ تھا، بلوچ، اس نے اپنی محبوبہ سے کہا، ارے ہم تمہارے لیے تاڑا توڑ کر لائے گا. تاڑا غیر تو بولے گا، اس کی محبوبہ نے کہا تم تاڑا کو چھوڑو، اپنا ناڑا تو درست کرو، تم تاڑا کی بات کرتا ہے، تمہارا ناڑا لٹک رہا ہے اس کو تو ٹھیک کرو، ابھی تم کو ناڑا تو باندھنا آیا نہیں ہے، تاڑا کی بات کرتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، وہ مطلب کو چھوڑ کر بہت خطرناک ہے، اس لیے اس چیز سے نہایت منع کیا جاتا ہے. اس لیے تو عوام کا بیان کرنا خطرناک ہے، عوام کا بیان کرنا اس لیے خطرناک ہے. اور جب آزادی مل جاتی ہے تو پھر انسان اپنی مرضی کی پیش کرتا ہے. اور بات یہ ہے، اب کوئی کہے، اب کہتے کہ میں بیان کر رہا ہوں سنیں گے، اگر کوئی بات میں غلط بولوں تو مجھے بتا دینا، کوئی بات میں غلط بولوں تو مجھ کو بتا دینا. اب بات یہ ہے کہ کون بتائے گا، اندھا اندھے کی لاٹھی پکڑے گا تو دونوں کہاں گریں گے، کھڈے میں نا، اندھا اندھے کی لاٹھی پکڑے گا دونوں کھڈے میں گریں گے، بینا سے بات کرے تو اس. اور بات یہ ہے کہ بینا کے ہوتے ہوئے، یعنی آنکھ والے کے ہوتے ہوئے، نہ بینا کو رہنما بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ جب آنکھ والا موجود ہو، آنکھ والے کے ہوتے ہوئے نابینا کو کہا جائے یا وہ خود کہے کہ میں راستہ بتاؤں گا، میں رہنما بنوں گا. اب بات یہ ہے کہ اگر علماء اور بڑے حضرات موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں بیان کرنا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ارے بھائی میں تو اس لائق تو نہیں ہوں لیکن بیان کر رہا ہوں، گویا کہ ڈھٹائی کی انتہا ہے، یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ اپنے کو کہہ بھی رہے کہ قابل نہیں اور کر بھی رہے، اس کا مطلب ڈبل ڈھیٹ ہے. اس لیے حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ماں یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی تقریر کرنا تو دو لوگوں کا کام ہے، ایک تو یہ کہ انتہا درجے کا محقق ہو. محقق سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی پوری، قرآن پاک پر وسیع نظر ہو، گہری نظر ہو، سیر پر نظر ہو اس کی، اور احادیث مبارکہ فقہ پر نظر ہو اس کی، پھر وہ تقریر کرے تو سبحان اللہ. اور فرمایا کہ دوسرا آدمی یہ وہ ہے تقریر کرتا ہے، جو دو کرتے ہیں، ایک تو محقق جو بڑا عالم، اور دوسرا کون ہے جو پرلے درجے کا ڈھیٹ ہو. کوئی بات تولے گا تو نہیں کہتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد عجیب عجیب پھر پتا چلتا ہے کہ فتوے تک آتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور انہوں نے یہ یہ کہہ دیا اور یہ یہ کہہ دیا, اب بتائیے کیا ہے. نتیجہ بہت خطرناک چلا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے معاملے میں بحث نہ کریں, دین کے معاملے میں بحث نہ کریں. اپنے ہم لوگوں کو اللہ ہر ایک کے ایک دائرہ کار ہے, ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے. ایک صاحب آئے میرے ساتھ ساتھ سامنے طلاق کے متعلق ایک بات پوچھنے لگے. میں نے کہا بھائی جا مفتی صاحب جا کر پوچھو. کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا جی نہیں معلوم. کہہ رہے کیا بات؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ روزانہ ہے روز مرہ کے مسائل سے جن سے واسطہ پڑتا ہے ہم جانتے ہیں, معلوم ہوتا ہے, بتا بھی دیتے. اب جو کبھی کبھی مسئلہ ہے میں اس کا کیا کروں گا؟ جو کبھی کبھی مسئلہ آتا ہے یہ حضرات کا کام ہے. ہر ایک کا منصب الگ ہے. اور میں نے کہا ہم سے جو پوچھنا ہے نا اس میں وہ یہ پوچھا کرو کہ تیرا درد کیوں ہو رہا ہے بے شکم, تیرا درد کیوں ہو رہا ہے بے شکم, رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم. میں نے کہا بھائی پوچھو تو صحیح, ایک آدمی سے پوچھو کہ تم سودا کیا بیچتے ہو. اب ایک آدمی آلو بیچ رہا ہے, آپ اس سے جا کر سیب مانگنے لگ جا, آلو والے سے سیب مانگنا کہا نہیں, اچھا بھائی لا دو. ارے بھائی تم جا کر لا دو, تم خود چلے جاؤ وہاں پر. آلو والا آلو بیچے گا, سیب والا سیب بیچے گا, سبزی والا سبزی بیچے گا. تو میرے پیارے دوستو جس کے پاس جا رہا ہے, جس عالم کے پاس جا رہا ہے, کسی اللہ والے کے پاس جا رہا ہے, ان کے غلاموں کے پاس جا رہا ہے, ان کے صحبت یافتہ کے پاس جا رہا ہے, تو اس سے پہلے دیکھے تو صحیح اس کے پاس سودا کیا ہے. وہ آواز لگائے گا, اور آواز کیسے لگائے گا؟ جب اپنے بیان میں اپنی تقریر میں بیٹھے گا وہاں آواز لگائے گا, اور جو آواز وہ لگائے اس کے مطابق اس سے سودا لے. اب وہ آواز لگا رہا ہے, اب وہ یہ آواز کیا لگا رہا ہے کہ صحبت اہل اللہ اختیار کرو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو اور ان کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا درد حاصل کرو, اور اپنے دل کو اہل اللہ کے دل سے ملا کر ان کے دل میں جو تعلق مالا اور ان کے دل میں جو نور محبت اور نور معرفت اور اللہ تعالی کی محبت ہے وہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ ان کے سینے سے حاصل کرو. اب اس کی بازار میں جا کر پہلے جس کی دکان پہ جانا ہے اس کا سودا تو دیکھے کیا ہے. اگر سودا معلوم ہوگا پھر خریدنا آسان ہوگا, لینا آسان ہوگا, دینے والے کو بھی مزہ آئے گا. ہاں اس کے سودے میں جو ورائٹی ہے وہ اپنی ورائٹی پیش کرے گا کہ صاحب یہ ورائٹی ہے. لہذا جب وہ سودا جائے تو جو جس مطلب کا وہ اسی کام کو پوچھے. جو آدمی جو سودا بیچتا ہو اس کے پاس وہی سودا لینے کے لیے جائے, گڑبڑ کام نہ کرے. جیسے ہمارے استاد نے سنایا کہ ایک دیہاتی گاؤں سے شہر میں آیا. اب شہر میں آیا تو اس نے شہر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں. اب اس کو ایک جگہ پکوڑے نظر آئے, خوشبو سے مست ہوا, پکوڑے کھانا شروع کر دی. آگے بڑھا تو اس کو جلیبی نظر آئی, جلیبی کا کھانا شروع کی, لذیذ مزیدار. شہر کی چیزوں کا فرق الگ ہوتا ہے. آگے کیا بریانی کی خوشبو ہے, اس نے کہا واہ واہ. بس جو چیز نظر آئی, تو دیہاتیوں کا تو حساب نہیں ہوتا, بازو کیا کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوتا. کھایا پیا, اب جو پیٹ میں جا کر اس نے وہ جو ملغوبہ بنا اس نے اپنا کام سکھانا شروع کیا, پیٹ میں مروڑ اٹھا. اب ضرورت ہوئی کہ جتنا مال امپورٹ کیا تھا اس میں سے کچھ ایکسپورٹ بھی کیا جائے. اب ایکسپورٹ آفس تلاش کر رہے ہیں, ایکسپورٹ آفس مل نہیں رہا, کہاں نکالے اس مال کو. اب پریشان, اور معاملہ نوک پر آ گیا. راستے میں اب گزر رہا تھا پریشان, ادھر دیکھا ایک حکیم صاحب ہے, حکیم صاحب کے پاس گیا اور جا کر بیٹھا, نمبر آیا, ہاتھ میں نبض پکڑائی, نبض پکڑائی, ادھر نیچے سے فارغ. حکیم صاحب نے کہا ارے بے وقوف نالائق, یہ کیا حماقت ہے, ساری دکان خراب کر دی. کہا حکیم صاحب میرا مسئلہ یہی تھا. آپ ناراض ہو رہے, اگر آپ ناراض ہوتے تو ٹھیک ہے میں کہیں اور چلا جاتا ہوں, لیکن میرا مسئلہ تو یہی تھا. لیکن آپ ناراض ہو رہے ہیں تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اگر آپ مریض پر ناراض ہوں گے تو مریض اپنا مسئلہ کیسے بتائے گا؟ میرا مسئلہ یہی تھا. ان کو غصہ, نکل یہاں سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لڑا دیتے, میں جا رہا ہوں بھائی, کام تو ہو گیا نا. میرے پیارے دوستو, جو سودا ہے, جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو, ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو, آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو. یعنی ہم نے تیرے اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشقوں کو دیکھا کہ جن کے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں گریبان چاک ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر سینہ کھول کے آپ کے جی گریبان کو چاک کر کے گھومیں. خصوصاً وہ آدمی جس کا سینہ بالکل فارغ البال ہو. اب آپ نے سنت, سنت کیا ہے؟ افشر سلام, سلام کو پھیلاؤ, ہر ایک کو سلام کرو, جن کو جانتے ہو اس کو بھی, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی. اب علماء سنت بتاتے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اس سنت پر عمل کم ہے. سلام کو پھیلانے کا معاملہ سلام نہیں کرتے ہم. اور عجیب بات یہ, اچھے بھلے یعنی مسجد میں ایک نمازی دوسرے نمازی کو بھی سلام نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, تو مسجد میں آتے ہوئے سلام نہیں کرنا چاہیے. سے لوگ مشغول آدمی, مشغول آدمی کے مشغولی میں خلل واقع ہو تو ایسا سلام نہیں کرنا. ہاں دیکھیں کوئی فارغ ہے اس کو آہستہ آواز میں سلام کر دیا. لیکن عجیب بات یہ دیکھیں آپ, ہمارا ملنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. ہم ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم, وہ کہتا ہے یار کہاں سے آ رہے ہو. ارے بھائی پہلے وعلیکم السلام تو بولو, جواب تو دو سلام کا, اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی. اب یہ جو, اور یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کرتا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرتا. مسجد میں ملیں گے لیکن ایسے بھائی معلوم ہے مسلمان ہے سب مسجد میں آ رہے ہیں, سلام نہیں. رستے میں ملے کوئی سلام نہیں. لیکن اب اس نے سنا, اچھا بھائی اب بیٹھے ہیں, کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام کرنا ہے, سب کو سلام کر, نکلے السلام علیکم السلام علیکم, یہاں تک کہ آپا بھی نظر آئی, آپا کو بھی کہا السلام علیکم. جب تک بابا تھے السلام علیکم, اور جیسے ہی آپا نظر آئی السلام علیکم, لہجے میں مٹھاس آ گئی. اور بے ریش ہے اس کو بھی, اس کو تو مسافہ بھی کر رہے ہیں, جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو تو ماشاءاللہ اتنے وہ مسافہ بھی ایسی گرم جوشی سے ہو رہا ہے. کہا تم تو گلے بھی ملو. کہا کیا بات ہے؟ کہا گلے ملنے سے اور دل سے دل, دل کی کدورت نکل جاتی ہے. اس کو تو گلے بھی لگا رہے ہیں اور عالم کیا ہے, بابا جی کو دور سے سلام کر رہے ہیں السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے آپ وہی رہیں, آپ کو تکلیف ہوگی آنے میں. خواتین کو بھی سلام. بھائی نامحرم جو اجنبی عورت ہے اس کو سلام کرنا درست نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب اگر دینا ہے یا تو آہستہ آواز میں دے دے, یا اگر نہ بھی دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارا حال تو وہ ہے, اگر موبائل کمپنی سے فون آ جائے یا سٹی بینک فون آ جائے اور پھر آواز بھی کھنکدار ہو السلام علیکم, پھر تو دیکھیے حاجی صاحب کو بھی دیکھیے وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ابھی جو غصہ جن کو آ رہا تھا ان کے لبوں پر آپ مسکراہٹ دیکھیے کیسی مسکراہٹ ہوگی. تو مطلب گریبان چاک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مخلوق کی پرواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کی پرواہ نہیں ہے. اب ایک آدمی کا سینہ جس میں بال نہ ہو, وہ لڑکا اب بالکل سینہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور سب کو دکھا رہا ہے, یعنی اس کا سینہ بالکل چکنا ہے, تو چکنی چیز سے پھسلتا ہے نہیں پھسلتا. تو اس لیے اب وہ نوجوان حدیث شریف تو پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان چاک ہوتا تھا. یہ سنت کن کے لیے ہے؟ یہ سنت ان کے لیے جن کے سینے پر بال ہو. آج کل زمانہ فتنوں کا ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, اس لیے گریبان کے نہیں کھلنا چاہیے, بند ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, یہاں تک کہ اگر ان کا نفس ڈیمانڈ کرے, کوئی بات مطالبہ پیش کرے کہ اس عورت کو دیکھ لو, تو نفس کی بھی بات نہیں مانتے. اور اس گناہ سے بچنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھانے پڑے اس تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے. یہ ہے میرے دوستو چاہ کے گریبان لوگ. ہم نے فراست کیا فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گریبانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور غم کا ایسا طوفان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی شراب ہے ان کے سینے میں، اللہ تعالیٰ سے جدائی میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ اس آگ کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے خون برس رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو برسا رہے ہیں، یعنی ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تنہائی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں. یہ ہے مذہب کہ آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کا دل اتنا لبریز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم سے کہ وہ دل ہی میں نہیں، وہ دل ہی میں نہیں بلکہ ان کا آنسو جو ان کا جو غم ہے وہ آنکھوں سے بھی برس رہا ہے، رو رہے ہیں. یعنی وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے عاشقوں کو دیکھا، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو ایسے عاشقوں کی صحبت میں رہے گا جو مخلوق کی پرواہ کرتے ہوں، ایسے عاشقوں کی صحبت میں رہے گا، یہ صحبت اس کو یہ نتیجہ دلائے گی کہ اس کو ویسا ہی بنا دے گی، یعنی یہ چاہ کے گریبانی اس کو بھی آ جائے گی، اور اپنے آنسو اپنی آنکھوں سے آنسو برسانا اور رونے کا ذوق اس کے اندر بھی آ جائے گا. میرے دوست یہ جو شکایت کرتے ہیں نا، دل سخت ہے رونا نہیں آتا، یہ تو مزہ کسی عاشق کے پاس بیٹھے، رونے والے کے پاس بیٹھے، پھر دیکھیں کیسے رونا بھی آتا ہے. جس کی صحبت میں بیٹھ کر دل میں نرمی پیدا ہوگی. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو، سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو. وہ جانے جو آپ کی یاد میں جل رہی ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کی رضا اور خوشی کے لیے ہر لمحہ اور سانس اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر گھوم رہی ہیں، بس ایسے تڑپتے ہوئے پروانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اور پروانہ تو شمع پر جاتا ہے، قربان جاتا ہے، فدا فنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی اللہ آپ کے عاشق ایسے ہیں جو آپ پر قربان ہو رہے ہیں، اور ان آپ کی محبت کا یہ اعجاز ہے. اے مولا، اے ربا، آپ کی محبت کا یہ اعجاز ہے کہ آپ پر جو فدا ہو رہا ہے اور جو فنا ہو رہا ہے اس کو ایک حیات غیر فانی مل رہی ہے، اور اس کی حیات کو بقا مل رہی ہے. یہ نتیجہ آپ کی محبت کی شمع پر قربان ہونے پہ اور آپ کا پروانہ بننے میں، ورنہ پروانہ تو شمع پر گیا اور ختم ہو گیا، ختم. لیکن آپ کا عاشق ایسا نہیں ہے، ہر لمحہ احساس اپنی خواہشات کو جو مثل پروانے کے ہیں، ان حسین شکلوں پر خواہشات کو دیکھتا ہے. لیکن آپ کی محبت کا یہ عجیب اعجاز ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کیسی پیاری ہے کہ جو آپ پر قربان ہو رہا ہے اس کو غیر جاودانی حیات مل رہی ہے، جاویدانی حیات مل رہی ہے، یعنی غیر فانی حیات مل رہی ہے. وہ حیات جاویدہ اپنی جان میں حیات جاویدہ پا رہا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جان پا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیا وہ اللہ والا مرتا نہیں ہے؟ انتقال نہیں ہوتا؟ بے شک اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو اس انتقال کے پاس دیکھو، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو بادشاہت پر فدا کیا، ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو مال و دولت پر فدا کیا، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو حسن اور لڑکوں اور لڑکیوں کے اور ننگی فلموں کے چکر میں فدا کیا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو کار اور کاروبار اس میں لگا دیا. جب مرے گا اس کو کون پوچھنے والا ہوگا؟ اس کا تذکرہ کرے گا کوئی؟ اس کا تذکرہ باقی ہوگا. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی حیات کو خالق حیات پر فدا کر رہا ہے، اپنے دل کو توڑ رہا ہے، اپنے دل کو توڑ رہا ہے، معاشرے کے رسم و رواج کو توڑ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتا. تو آپ بتائیے، ایسے اشخاص کا تذکرہ، ایسے کا لوگوں کا تذکرہ اب تک باقی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بادشاہ ایسے گزرے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری دنیا میں بادشاہوں کی کمی نہیں ہے؟ بادشاہ بہت گزرے، لیکن آپ کتنے بادشاہوں کو جانتے ہیں؟ اور امت کتنے بادشاہوں کو جانتی ہے؟ مسلمان بادشاہوں کو بھی. لیکن اس شخص سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کا وہ بادشاہ کہ جس نے آدھی رات کو سلطنت اللہ تعالی پر قربان کر دی، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ سلطنت فدا کر رہے تھے، فرماتے ہیں اس وقت یہ عالم تھا کہ اپنے جسم سے شاہی لباس کو اتار کر گدڑی پہن رہے ہیں، فقیروں والا لباس پہن رہے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا، شیر فرمایا کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، اور جاہے شاہی فقر میں روپوش ہے. یعنی اپنی جو بادشاہ شاہی عزت ہے اس کو فقیری میں چھپا لیا، اور وہ بادشاہ جو چمکدار شاہی لباس پہنا کرتا تھا، آج وہ بادشاہ جو ہے کیا پہن رہا ہے؟ فقیری کا لباس پہن رہا ہے. کیوں؟ بادشاہ کی محبت میں نہیں، بلکہ بادشاہوں کو بادشاہ کی جو بھیک دیتا ہے اس مولا کی محبت میں آج وہ شاہی لباس کو اتار کر لباس فقیری پہن رہا ہے. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ، سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اگر بادشاہ ہی بنتے رہتے تو کون ان کو پوچھتا؟ آج مسجد میں ان کا تذکرہ ہوتا. لیکن وہ شخص جس نے اللہ تعالی کے نام پر سلطنت کو فدا قربان کر گیا اور جنگل چلے گئے، میرے شیخ نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، حرام تمناؤں کو اور اپنی خواہشات کو، اپنی آردوں کو قربان کرے اور اللہ تعالی اس کی اس قربانی کو ضائع کر دے اور رائگاں کر دے. فرمایا ایسا نہیں ہوتا. جو شخص جیسی قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا فرماتے. نتیجہ کیا ہوا کہ سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور، غار نیشاپور، دریائے دجلہ کے کنارے اس کے جنگلات میں تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں جنت سے کھانا بھیجا جس کی خوشبو سے سارا جنگل مہک گیا. عالم ہوا اللہ تعالیٰ بھی جب اس لیے اس پر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جتنی تمہاری قربانی. پھر فرمایا حضرت نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن اعظم جب گئے غار نیشاپور کے جنگلوں میں دریائے دجلہ کے کنارے 10 سال گزارے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے کھانا بھیجا جس کی خوشبو سے جنگل مہک گیا. وہیں ایک فقیر رہتا تھا درویش 10 سال سے. وہ 10 سال پہلے گھاس کھودا کرتا تھا اور جو وقت بچتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ میرے لیے چٹنی روٹی کا انتظام کر دیں تو یہ جو گھاس چھیلنے میں جو وقت لگتا ہے اس وقت کو بھی میں آپ کی یاد میں اور ذکر میں لگا دوں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اس نے اپنا کھرپا اور آٹانے کی جھبیا، وہ ٹوکری، وہ چھوڑ دی، گھاس اٹھانے والی وہ چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روٹی اور چٹنی کا انتظام کر دیا. 10 برس سے وہ پاتا رہا. تو اس نے کہا کہ اللہ میاں، کہ میں ہوں تیرا عاشق برسوں سے، یہ ہے تیرا عاشق نیا، میں ہوں تیرا عاشق برسوں سے، 10 سال سے ہوں، آپ کی بھی دعا کہ اس کو، اس یہ جو نیا ہے اس کو آپ بریانی دے رہے ہیں، اتنے اعلیٰ کھانے اور مجھے چٹنی روٹی 10 سال سے مل رہی ہے. آواز آئی ہو نالائق بے وقوف، کیا 10 سال جو تُو نے، 10 سال جو تُو نے چٹنی روٹی پائی، تُو نے کل ہمارے راستے میں کیا قربان کیا؟ آٹھانے کی ٹوکری، چارانے کا کھرپا، گھاس چھیلنے والا، کل 12 آنے، 10 سال جو میں نے تجھے چٹنی روٹی کھلائی کیا اس کی قیمت ہے؟ اٹھا اپنا کھرپا جا وہاں رکھا ہے اور اٹھا اپنی جھبیا اور گھاس چھیل. اور یہ جو شخص ہے جس کو تو کہہ رہے کہ یہ اس کے لیے جنت سے بریانی آپ نے بھیجی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے بادشاہ چھوڑی ہے، شاہی آرام، شاہی سلوک، شاہی کھانے، شاہی گدے، شاہی محل چھوڑ کر آیا ہے. ذرا قربانی بھی تو دیکھ اس کی. اس پر میرے شیخ نے فرمایا جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. اب ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، داڑھی رکھنے میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ روتا بھی ہے لیکن داڑھی کو نہیں کاٹتا اور ایک مٹھی داڑھی پوری کرتا ہے، تو کیا اس کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ اسے ایسی چھوڑ دیں گے کہ جو مخلوق سے داڑھی رکھنے میں تکلیف اٹھا رہا ہے، ڈرتا ہے جو مخلوق سے، اور مخلوق سے ڈر کر اللہ سے نہیں ڈرتا. حضرت نے فرمایا دیکھو تو ذرا، مخلوق سے ڈر رہا ہے، بے بس سے، بے بس عاجز مخلوق سے ڈر رہا ہے اور طاقت والے اللہ سے نہیں ڈر رہا. فرمایا تم جنگل میں جاؤ اور ہرن، لومڑیا، بندر وغیرہ لاکھوں لاکھوں ہیں وہاں، سب کہہ رہے دیکھو ہمارے جنگل میں قانون ہے کہ داڑھی مت رکھنا، اور شیر کہہ رہا ہے، ببر شیر، دیکھو میری داڑھی ہے، میری بھی داڑھی ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، داڑھی رکھنا. تو بندریاں، بندر اور لومڑی، ریچھ وغیرہ کہہ رہے ہیں اس کی بات مرضی مت جانا، یہ اکیلا ہے، ہم سب دیکھو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جمہوریت ووٹنگ ہوگی ہم جیتیں گے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ بے شک ووٹنگ ہوگی تو یہ بندر، گیدڑ اور لومڑیاں جیتیں گی، لیکن جس وقت شیر دھاڑ مارے گا تو ووٹنگ کرنے والے
वोटिंग कराने वाले, रिटर्निंग ऑफिसर और शामियाने लगाने वाले सब भाग जाएंगे वहां से शेर की दहाड़ की वजह से। फरमाया कि अकलमंद आदमी कौन है जो शेर की माने या बंदरों की मारे? और मैं आज इस मखलूक की बात मानते हो जो शेर का पैदा करने वाला है, जिसने शेर की धार में असर रखा कि जंगल जंगल की जमीन जमीन दहल जाती है, जंगल की जमीन दहल जाती है जिस वक्त शेर धाड़ता है, तो उस अल्लाह ताला की ताकत को जरा सोचो कि मखलूक से डरते हो और अल्लाह ताला से नहीं डरते। तो अल्लाह ताला ने सुल्तान इब्राहिम इब्ने आदम के लिए क्या इनाम क्या कि जंगल से जन्नत से खाना भेजा, कुर्बानी जैसी है वैसा मामला होगा। एक शख्स हर वक्त नजर बचाने का गम उठा रहा है, मिजाज भी उसका रोमांटिक है, हर वक्त गम उठा रहा है, लेकिन गम उठाता है दिल को तोड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के कानून को नहीं तोड़ता। आप सोचिए इस शख्स का, इस शख्स की खूने तमन्ना कितना होगा, इस शख्स का खूने आरजू कितना होगा, इस शख्स के दिल में तमन्नाओं का कितना खून, खून का दरिया समुन्दर होगा, लेकिन इसी खूने समुन्दर का नतीजा ही होगा कि जो इसके पास ये इसका तो क्या हल मकाम होगा, जो इसके पास बैठेगा उसकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। मेरे दोस्तों हर वक्त ये अल्लाह ताला से हयात ना पा रहा होगा, नई हयात, वो खालिक के हयात से नई हयात पा रहा होगा। इसकी हयात का क्या आलम होगा कि जिस मौला की शान ये कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर लम्हा हर लहजा हर वक्त उसकी एक नई शान है, तो जो उस मौला पर फिदा होगा उसकी शान का क्या आलम होगा। अगर वो बादशाहों को ललकारे, अगर मालो दौलत वालों के मालो दौलत को खातिर में ना लाए, अगर हसीनों के हुस्न जमाल को खातिर में ना लाए, तो क्या ताज्जुब की बात है भाई। जो खालिक हयात को पा रहा है, खालिक दो जहां को पा रहा है, खालिक अर्ज़ो समा को पा रहा है, उसके मजों का, उसके जलवों का और उसकी रोशनियों का, उसकी लज्जतों का क्या आलम होगा जो अल्लाह ताला को राजी और खुश करने के लिए सब गम उठा रहा है। ये सुल्तान इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया। तशरीफ फरमाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, पूछा कि भाई जिब्राइल कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि दुनिया में मेरे जितने आशिक हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, जाकर उनकी फहरिस्त बनाओ और उनकी लिस्ट बनाओ, जो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी एक फहरिस्त बनाओ। तो सुल्तान इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, अर्ज क्या कि जब आप सबकी फहरिस्त बना लें तो आखिर में मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। तो मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि जिब्राइल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया के बाद अल्लाह ताला ने मुझको इस बात का हुक्म दिया है कि मैं सबसे पहले सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखूं। ये शरफ है मेरे दोस्तों, ये शरफ है, सोचने की चीज है। लिहाजा फरमाते मेरे शेर, जिनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का चिराग है, जो अल्लाह की रिदा और खुशी के लिए अपनी तमन्नाओं का खून कर रहे हैं और मखलूक से कट रहे हैं, गैरुल्लाह से कट रहे हैं, यानी मखलूक से कटने के क्या माने हैं कि अपनी हराम तमन्नाओं नाजायज तमन्नाओं को पूरा नहीं कर रहे और मखलूक के गैर शराई और हराम कामों में उनके शरीक नहीं है। मखलूक से कटने के ये माने, ये मतलब नहीं है कि माँ बाप और बीवी बच्चों को छोड़ के चल पड़े, कारोबार को छोड़कर चल पड़े। लगा एक आदमी आप देखते हैं कितने लोग जमात में जाते हैं, एक भाई जाता है दूसरा कारोबार देखता है, बेटा जाता है बाप कारोबार पर बैठता है, बाप कारोबार पर बैठता है बेटा जाता है, बाप जाता है बेटा बैठता है, एक भाई जाता है दूसरा भाई बैठता है, तो इंतजाम है। तो लादा जिस आदमी का कमाने और इंतजाम करने वाला ना हो उसको अल्लाह के रास्ते में निकालना भी दुरुस्त नहीं है, याद रखना इस बात को। ये मत बोलो उसको कि सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दो, ये अल्लाह ताला को ये तवक्कुल पसंद नहीं है। एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا سواری کہاں ہے؟ کہا وہ اونٹ تھا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, ناراض ہو کے فرمایا کہ تیرا یہ توکل اور یہ ایک عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہے. ارے تو اونٹ کو بانٹا, اونٹ کو رسی سے باندھ کر درخت سے باندھتا پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا کہ یہ رسی اور یہ درخت بچا نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ ہی محافظ اور حفاظت کرنے والے ہیں, تب یہ تیرا توکل قبول تھا. تو اسی بات کو یاد رکھے کہ وہ مخلوق کے کٹنے, مخلوق سے کٹنے کے معنی کیا ہیں, ان کے خلاف شریعت غیر شرعی کاموں میں شریک نہ ہونا. اب خاندان ولیمہ کی دعوت ہے, ولیمہ کی دعوت ہے, ولیمہ سنت ہے, لیکن اس میں مووی بن رہی ہے, اس میں فوٹو کھینچ رہی ہے, اس میں مکس گیدرنگ ہے, مرد و عورت کہتے ہیں نہیں مرد ادھر بیٹھے ہیں عورتیں ادھر بیٹھی ہیں, یہ بھی چاہے مرد ادھر ہو عورتیں ادھر ہو دیکھ تو رہے ہیں. پھر ہال لیا, ہال میں جو یہ بجلیاں فضول خرچ ہوتی ہیں, کہہ رہے جی وہ تو بجلی وہ تو ہال والوں کا ہے, تو پیسے تو وہ ہال والے کوئی آپ کے ساتھ وہاں میں ہمدردی تھوڑی کر رہے ہیں, فلاح ادارہ تھوڑی کھولا ہے ہال والوں نے, وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں اس کام کے. کھانا کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں, ٹیبل کرسیوں پہ کھانا, یہ ساری کیا چیزیں, سب خلاف شریعت. اور کیا نا جی ولیمہ سنت ہے, آپ کیوں نہیں آئے, پتا نہیں آپ کو ولیمہ سنت ہے, اتنی بڑی داڑھی رکھ کر بھی تمہیں نہیں پتا, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سنت ولیمہ میں تم نہیں آئے. جی ماشاءاللہ ولیمہ سنت ہے. ہاں ایک اور بھی ہے منکر, وہ یہ, وہ ایک منکر اور ہے, وہ یہ کہ قرضہ لے کر ولیمہ کرتے ہیں, قرضہ لے کر دعوتیں کرتے ہیں. مقروض کی تو دعوت کھانا مقروض ہے, جو قرضہ لے اس کی تو دعوت درست نہیں ہے کھانا, مقروض کیا اب قرضہ لے کر دعوتیں ہو رہی ہیں جناب, قرضے لے لے کر مخلوق کو خوش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, یہ عالم ہے ہمارا, قرضہ لے کر مخلوق کو خوش کر رہے ہیں کہ جی برادری والے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے. عالم کیا ہے, کتنے لوگوں کے یہاں اب نکاح ہے, نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے اور اعلان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کرو اعلان کرو. اب ابھی ہمارے یہاں بدھ کے روز نکاح ہوا ہمارے ایک دوست کا, ان کے پوتے کا مسجد میں نکاح, کتنے آدمی آئے, آٹھ دس بمشکل تھے, ولیمے میں پہنچے اگلے روز انہوں نے ولیمہ رکھا تھا, پہنچے تو پتا چلا پتا نہیں کتنے دسیوں آدمی کھڑے ہوئے, پتا چلا بارہ بکرے کو کٹائے, بارہ بکروں سے دعوت کی تو کتنے آدمی ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ عجیب بات ہے, ان کو کھانا کھانا سنت نظر آ رہا ہے ولیمے کا, نکاح جو مسجد میں کرنا ہے وہ سنت نظر نہیں آ رہا, یہ جو نکاح میں تو آٹھ آدمی اور کھانے میں وہاں سو سو آدمی چلے آ رہے. جی کیوں, جی ولیمہ سنت ہے, دعوت قبول کرنا سنت ہے. میں نے کہا یہ آپ لوگ کی یہ غلط ہے, آپ لوگ کی ذمہ داری اس کو نکاح کے لیے بولو کہ آؤ مسجد میں نکاح میں کیوں نہیں شریک ہوتے, گواہ بننا چاہیے نکاح کا, یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے شرکت کرنا. بس اتنا کافی, اب اس کے لیے کھانا بھی دو نہیں ہے. ہاں پھر بے شک جو آدمی نکاح میں شریک ہو پھر مزہ بھی آئے گا کہ وہ ولیمے میں بھی کھانا کھائے, اس کو مزہ بھی آئے گا کیونکہ اس کو سنت مانگتا ہے. کیوں کیوں, پیٹ کا معاملہ ہے, پیٹ کا معاملہ آیا تو وہ سنت ہے, اور جہاں نکاح کا معاملہ آیا وہ جی ٹائم نہیں ہے. ایسے ہم لوگ عجیب مطلب کے ہیں. لہذا جو رشتہ دار نہیں خوبصورت نہیں ہے اس سے پردہ کر لیا کہ جی پردہ کرنا ضروری ہے کیونکہ خوبصورت نہیں ہے, یا سیٹی نہیں ہو رہی کہا اسے اچھا پردہ ہی کر لو, اتنی کوشش کی سیٹ کرنے کی سیٹی نہیں ہو رہی یار پردہ ہی کرو اچھا یار. اب تو جو رشتہ دار نہیں خوبصورت ہے یا اندازہ جلدی پٹ جائے گی, کیسے پردے کی کیا ضرورت ہے. آئیے آئیے ادھر تھوڑا جاگے آ جاؤ. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں کیا, اللہ کے وہ عاشق جو مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھتے ہیں,
ایسے عاشقوں کی صحبت میں بیٹھے ان کے دل سے اپنا دل ملائے تو ان کے دل میں جو شمع روشن ہے وہ شمع ہمارے دل کے جو ایمان موجود ہے ایمان کی بتی موجود ہے لیکن ہمارا ایمان روشن نہیں ہے. کیا ہوگا اگر اپنی ایمان کی بتی کو ہم ان اللہ والوں کی صحبت سے ملا لیں تو پھر کیا ہمارا ایمان بھی روشن ہوگا. اور جب ایمان روشن ہوتا ہے جب چراغ روشن ہوتا ہے تو اپنی بھی رہنمائی کرتا ہے دوسروں کے بھی کام آتا ہے دوسرے کی بھی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی بھی. اور ایک فائدہ تو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ اسی روشنی میں کام کرتے ہیں لیکن بات یہ کہ اس روشنی میں کام کرنا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب اللہ والوں کے پاس بیٹھو اللہ والوں سے صرف اتنا در نہ لو کہ ان کی مجلس میں بیٹھے اور ان کی مجلس میں بیٹھے روشن ہے ایک دن دو دن تین دن تک گاڑی ٹھیک چل رہی ہے اس کے بعد پھر وہی شروع وہی کارنامے اپنے شروع ہو گئے. یعنی جماعت کی نمازیں چھوٹنی فجر غائب کچھ دن بھابھی سے پردہ ہوا پھر وہ بھی غائب نہ محرم رشتے داری نے پڑھنا وہ بھی غائب نظر بچانے میں ہمت وہ غائب ذکر کی پابندی وہ بھی غائب پھر سارے کام شروع آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا ایک کام یہ کرو کہ تم اس چراغ کی روشنی میں بیٹھو بہت اچھا کام ہے لیکن ساتھ میں ذرا محنت کرو کہ اپنے چراغ کی بتی کو ذرا قابل بناؤ اس کو جو پرانی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کراؤ درست کراؤ اس میں اللہ تعالی کی یاد کا تیل ڈالو اور وہ جو بتی ہے پھر اس بتی کو اس اللہ والے کی بتی سے ٹچ کرو ملاؤ تاکہ ہمارا چراغ بھی روشن ہو جائے. اب روشن چراغ لے کر جاؤ اب روشن چراغ لے کر جاؤ گے تو دسوں کے دس کے کام اور بھی آئے گا وہ روشن چراغ. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذرا اپنی کچھ ہمت کرو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت اور طاقت اللہ والا بننے کی عطا فرمائی ہے اس ہمت اور طاقت کو استعمال کر لے. میرے شیخ نے روتے ہوئے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مان لو تم نے محنت کی اللہ والا بننے میں جان کی بازی لگائی صحبت اہل اللہ اختیار کی اور ذکر بھی کیا دین کا کام بھی کیا سب کچھ کیا اور ولایت صدیقیت کے حصول کی کوشش و فکریں بھی شروع کر دی اور فرمایا کہ مان لو تمہیں ولایت صدیقیت مل بھی گئی لیکن اگر اس کا انتہائی مقام جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ مقام نہیں لیا تب حضرت نے فرمایا اس پر بھی تمہیں رونا پڑے گا کہ تم اگر تھوڑی سی اور ہمت استعمال کرتے تو ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام حاصل کر لیتے. اور ولی صدیق کون ہے؟ اللہ مالوسی یا سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ نے سنائی کہ چار تعریفیں لکھی ہیں. نمبر ایک الصدیق والذی لا یخالف قالہ حالہ جس کے قول اور حال میں فرق نہ ہو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ کہتا ہے باطن اور ظاہر ایک ہے اس کا جیسا مسجد میں باخدا ویسا ہی جو ہے اپنے گھر میں جیسا دوستوں میں ویسا ہی تنہائی میں جیسا دن کے اجالے میں ویسے ہی رات کے اندھیرے میں جیسا ملتزم پر جیسا کعبہ شریف پہ کے سامنے اور جیسا روضہ مبارک پر جیسا بیان میں جیسا ممبر پر ویسے ہی بازار میں. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمہ کیے ہوئے روح زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے عالم ہو اس کا. ویسے ہی خاندان میں بھی ہو مجال نہیں کہ خاندانی رسم و رواج سے گھبرا کر شرکت کر لے کہ جی کیا کریں خاندان والے لوگ ہیں پردے کا انتظام نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں جی. آپ یہ کریں کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں. ملا علامہ شامی رحمت اللہ نے لکھا کہ لا یجلس الحضور عند مجلس فیہ المحضور ایسی وہ مجلس ایسی سنت دعوت ولیمہ کہ جس میں کوئی نافرمانی اور معصیت ہو رہی ہو سامنے آ کے گل کر لو جی ہو گیا سن لو جی سن لو کی کریے جی. تو وہ دعوت ولیمہ کہ جس میں خلاف سنت کوئی کام ہو رہا اے میاں ادھر مت دیکھو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو میں بھی تو ایک حال پیش کر رہا ہوں میرے حال کو دیکھو
میرے شیخ کے درد سے سبق لو. اگر مخلوق کو دیکھو گے تو پھر تو کہیں نہیں چل سکو گے. ایک آدمی کو لاہور جانا ہے, گاڑی پہ بیٹھا, اپنی گاڑی چلائی, اب راستے میں دیکھا ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. اب اسے رک گیا, اوے یہ کیوں کھڑے ہو کر, تیرے باپ کی زمین ہے, اس نے بھی کہا. تو اب کیا ہوگا, اب وہیں لتوتو میں میں, اب آگے گیا ایک کتا ایک جگہ وہ کر رہا ہے, اب کتے سے بھی بھڑ گیا, کہیں دوسرے سے بھڑ گیا, لاہور پہنچ سکے گا یہ؟ جب آدمی لاہور جاتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا, کون کیا, بس سیدھا اپنی منزل کی طرف رہنمائی دیکھتا ہے اور وہاں بڑھتا رہتا ہے, سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے اپنی منزل کو قطع کرے. تو صدیق کی پہلی تعریف یہ ہے کہ جس کا حال اور اس کا قال ایک ہو, جس کا قول اور اس کا فعل ایک ہو. نمبر دو, الصدیق والذی لا یتغیر ظاہرہ من باطنہ, لا یتغیر باطنہ من ظاہری, اس کے باطن کا یہ عالم ہو کہ ظاہر کیسا ہی ہو, کیسا ہی بادشاہ ہو, مال و دولت والے ہوں, حسن و جمال والے ہوں, لیکن اس کے باطن اللہ تعالی سے ایسا چپکا ہو کہ ساری دنیا سے وہ نہ بکے. ہاں, ایسا نہیں کہ بادشاہوں سے بک گیا, مال و دولت والوں سے مروب ہو گیا, کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو یہ تو پھر آئندہ چندہ نہیں دیں گے, اور اگر میں نے ان کی دعوت ولیمہ میں شرکت نہیں کی جہاں پر مووی بھی بن رہی ہے سیٹھ صاحب کی, تو آئندہ مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا. پرواہ نہ کرے, چندہ ملے نہ ملے, ناراض ہو یا نہ ہو, بس اللہ کی رضا اور خوشی کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ سیٹھ صاحب سے چندہ لینے گئے, آپ چندہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے, وہ نکال رہے نوٹ, گن رہے, ساتھ میں مولویوں کو گالیاں بھی دے رہے اور سن بھی رہے, نوٹ لی اور بے غیرت بن کے چل پڑے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نوٹ لے کر اس کے منہ پر دے مارے کہ رکھ اپنا, یہ کھال لینے کے لیے دروازے دروازے پر جا رہے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کھالے لینے کے لیے جاتے ہوں دروازے دروازے پر. کوئی اللہ والا نہیں جائے گا, وہ کہے گا جس کو شوق ہو, اگر آپ کو شوق ہے کھال ہمارے مدرسے میں لانی ہے, خود لے کر دے کر جاؤ. میرے شیخ کا مدرسہ اعلان لکھا ہوتا ہے کہ قربانی کی کھال از خود پہنچائیں, کوئی لینے نہیں جائے گا. کھال سے بک گئے, ایک گائے کی کھال پر سارا کچھ بیچ دیا. اللہ وہ مخلوق سے مروب نہ ہو, یا حسینوں کو دیکھا, اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اس کو دیکھ رہے, ایسا نہیں ہے. مال و دولت, حسن و جمال بادشاہ سے نہ بکے, ایسا اس کا باطن اللہ سے چپکاؤ. دو تعریف. نمبر تین, الصدیق والذی یبذل الکونین فی رضا محبوبی تعالی شانو, دونوں جہان اللہ پر فدا کر دے. خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرم ہے تم سے کیا لی جائے گی. دونوں جہان فدا کرنے کا حوصلہ رکھے, شیخ سے یہ سبق کہ وفاداری لے. ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کون ہے نبی, تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو. کہ شیخ کو دیکھو, حوصلہ دیکھو, مخلوق کہیں جا رہی ہے, یہ ظالم کہیں جا رہا ہے, یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو نہیں چھوڑتا, لاکھ کوئی کہتا رہے کچھ. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب آپ جتنی چاہے تحقیق کر لیں لیکن اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو مت چھوڑیے گا. بزرگوں کا جو نقش قدم ہے اس پر چلے, اور یہ اللہ کا یہی خانقاہ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ بتائیے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے, ہمیں وہ بتائیے. بس طریقے بہت جائز صورتیں ہیں, لیکن ہمارے اولیاء اللہ کس طریقے پر عمل کرتے تھے. اولیاء اللہ کا وہ طبقہ جو ہر زمانے میں ممتاز رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک وہ ممتاز تھے, ممتاز ہیں اور ممتاز رہیں گے. وہ مخلوق سے, وزارت سے, بادشاہ سے, صدارت سے ان سے نہیں بکتے. اگر مدرسہ چلانے کے لیے اگر ان کو اصول سے ہٹنا پڑتا, مدرسے کو تالا لگا دیں گے, مدرسے کو تالا لگا دیں گے, اللہ کی رضا کے لیے اس کو بند کر دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑیں گے.
یاد رکھنا اس بات کو, کیونکہ یاد رکھنا خلاف شریعت دین کے کسی ایک حکم کو توڑ کر دین کا کام کرنا میرے دوستو یہ درست نہیں ہے. ہاں اس بات کو یاد رکھے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو تین تعریف ہو گئی نا کہ دونوں جہان فدا کر دے, اور آخری تاریخ میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم, میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ صدیق ولی صدیق وہ ہے جو اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا قربان کرے, ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے. فرمایا یہ ہے جو اپنی ہر سانس کی نگرانی کرتا ہے, اپنی ہر نظر کی نگرانی کرتا ہے, اپنے ہر خیال کی نگرانی کرتا ہے, اپنی ہر سوچ کی نگرانی کرتا ہے, اپنی ہر لفظ کی نگرانی کرتا ہے, اپنے ہر سننے کی نگرانی کرتا ہے, اپنے ہر قدم کی نگرانی کرتا ہے کہ میرا کوئی لمحہ بندگی کی کوئی ادا سب آ گئی نا اس میں, چاہے وہ نظر ہو, ادا میں نظر ہو, گفتگو ہو, خاموشی ہو, دیکھنا ہو, بولنا ہو, چلنا ہو, پکڑنا ہو, چھونا ہو, سوچنا ہو, سب آ گئے اس میں. اس کی بندگی کی کوئی سانس ادائے بندگی خواجہ اور مالک کی رضا اور خوشی کے خلاف نہ گزرے. فرمایا یہ ہے صدیق. اب یہ سبق, یہ درس اور یہ درد کیسے منتقل ہوگا ہے؟ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یہی درد تو اللہ والوں سے لینا ہے. خانقاہ میرے دوستوں اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. یہ صرف علم سے یہ چیز نہیں آتی, صرف عبادتوں سے یہ چیز نہیں آتی, صرف تبلیغ میں اگر چلے لگا لے یہ چیز نہیں آئے گی, صرف حج اور عمرہ کر لے یہ چیز نہیں ہوگی, جب تک کسی درد بھرے دل سے اپنا دل نہیں ملائے گا. ماچس کتنی قیمتی ہو, رگڑتے رہے, اب کتنی ماچس ہو, دعائیں کرتے رہے کہ میں جل جاؤں, کیا کچھ نہیں ہوگا. وہ گندے ہاتھ والے کے ہاتھ میں اپنے کو دے دے, وہ ایسے مارے گا اور ماچس جل جائے گی. بس یہی رگڑ چاہیے. رگڑنے والا کون ہے؟ یہ اللہ والے. وہ ہمارے دل کو رگڑیں گے, اللہ کی محبت کے لیے میل کچل صاف کریں گے, تو کیا اللہ تعالیٰ کے قابل بنا دیں گے. ذکر سکھائیں گے جو اللہ کے نور کو کھینچنے والا ہے میرے دوستو, بس اس سے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگے گی, پھر نہ صرف یہ کہ خود جلے گا بلکہ سینکڑوں کو جلا دے گا. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت, اپنا قرب خاص, تعلق خاص عطا فرما, ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما. یا اللہ محرومیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, اپنا دوست اپنا ولی ہم سب کو بنا لیجئے. ولایت اور دوستی کے اعمال یا اللہ, اللہ کے اخلاق, ان کے افعال, ان کا کردار ہماری جانوں کو عطا فرما. یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما, اور جملہ عافیت. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, ہر خیر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت سے کہہ رہا ہوں.